हम देंगे। अब मैं आमिर खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के प्रोग्राम का आगाज करें।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فقد قال كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل الله صيامه فريضة ورام ليله تطوعا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام أيرب مناته التعافي بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن مناته النوم فشفعني فيه، فيشفعان. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے دورہ تجمہ قرآن کے حوالے سے ایک گفتگو ہے جو کی جائے گی، اور ان شاء اللہ عزیز کل اپنا باقاعدہ دورہ تجمہ قرآن، یہ جو دورہ تجمہ قرآن سے متعلق تعارف کیا ہے ان شاء اللہ نکات پر مبنی ہے، اس میں پہلا نقطہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں ہم نے یہ دورہ تجمہ قرآن کی محفل کا آغاز کیا. ایک عام تراویح جو ہوتی ہے جس میں آپ سوا گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر رات کے تحکیم کے ساتھ قرآن کی محفل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فریضہ دن کے وقت روزہ رکھنا فرض کیا ہے، وہ قیام علیہ ہی تطوع، اور رات کے وقت قیام کرنا ایک اضافی نیکی قرار دیا ہے، یعنی رات کا قیام جو ہے وہ فرض نہیں کیا گیا. لیکن انشاءاللہ ابھی احادیث مبارکہ سے مزید بات واضح ہوگی کہ یہ رات کا قیام اور خاص طور پر اس میں نیند کا قربان کی صفات کا مستحق بنا دیتا ہے، لہذا پہلی بات تو واضح ہو گئی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی بڑا مشہور ہے جس میں اللہ کے رسول نے عبادات کو پیرلل بیان فرمایا، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث مبارکہ ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں: صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس کسی نے ایمان اور رمضان میں روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. فرمایا: ومن قام ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی بھی رمضان میں کھڑا رہا، یعنی جس نے قیام کیا دن کے وقت یا رات کے وقت، وہی دو شرائط کے ساتھ، یعنی ایمانا، ایمان کے ساتھ، اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. اور اسی حدیث میں بخاری شریف میں الفاظ یہ ہیں: ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کھڑا رہا، یعنی نماز پڑھتا رہا، عبادات کرتا رہا، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. ایک اور حدیث میں یہ دن اور رات کے جو دن کا روزہ اور رات کے قیام کی فضیلت ہے وہ سن لیجیے، جس میں اللہ کے رسول السلام نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن یہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام ای رب، روزہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب، انی مناتہ الطعام و شہوات بالنہار، کہ میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات نفس سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو اللہ تو اس بندے کے حق میں میری صفات قبول فرما۔ اور اگلے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں، ویقول القرآن، قرآن یہ کہے گا، مناتہ النوم باللیل، کہ اے میرے رب میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، غور و فکر کرتا رہا، فشفعنی فی، تو اللہ تو اس بندے کے حق میں میری صفات قبول فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیصفعان، ان دونوں کی صفات قبول کی جائے گی۔ تو دن میں روزہ رکھنا اور رات کے وقت قیام کرنا، گویا یہ پیرل عبادات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دن میں روزہ تو طویل ہے، 12 سے 13 گھنٹے، کبھی 14 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ رات کا قیام محض 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے کا جو ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ حق ادا نہیں کرتا، جس طرح کہ اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، جبکہ قرآن حکیم میں ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی آپ کے علم ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کریں رات کے وقت مگر رات کا کچھ حصہ، نصفہ، آدھی رات، ابن قلا، یا پھر اس آدھی رات میں سے کچھ کر لیا کریں، او زد علیہ، یا اور رات کے وقت کھڑے ہو کر کریں کیا، ورتل القرآن، قرآن کو پڑھا کر ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے، وہ یہ ابتدائی حکم یقینی طور پر تہجد ہے، اور اس میں ایک تہائی رات یا کم از کم ایک تہائی رات کا جو ہے وہ نصاب بیان کیا گیا ہے، اور اس ایک تہائی رات میں جاگ کر کریں کیا، ورت قرآن ترتیلا، قرآن کو تیل کے ساتھ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔ جہاں مختلف معاملات میں زوال آیا، اس میں یہ قرآن کے ساتھ جو پڑھنا اس کا خاص انداز ہے، اس میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ زوال آ چکا ہے، اور امت کا حال یہ ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں ان جگہوں آنا جہاں بہت تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہو، بلکہ لوگوں کو دعوت، جناب انہوں نے تو آدھے گھنٹے میں سپارہ ختم کرا دیا، ان کو جو ہے جلدی سے یہ تیز قرآن پڑھتے ہیں، یہاں جانا چاہیے۔ بہرحال یہ امت کے زوال کے نتائج میں سے ایک ہے کہ جو قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ بہرحال اس میں خاص طور پر 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ تراویوں میں جو حال ہوتا ہے، ظاہر بات ہے 3 روزہ اگر کہیں ہو رہی ہے تو وہاں 10 سپارے پڑھنے، 5 یا 10 روزہ ہو رہی ہے تو پھر 3 3 5 5 سپارے پڑھنے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر قرآن کتنی تیزی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے میں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ جبکہ قرآن حکیم بنیادی طور پر، ابھی میں نے آیت جو پڑھی ہے، یہ بنیادی طور پر قرآن حکیم ہدل للناس کے الفاظ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیجیے، آیت نمبر 185 ہے، یہاں پر طویل اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی، فرقن بینات ہے، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں سے۔ تو قرآن تو بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، ہر کتاب ثواب بنایا ہوا ہے، اصال ثواب یا حصول ثواب کا ذریعہ، تو باقی جو موجودہ شکل میں ہوتی ہے ظاہری بات ہے اس سے ثواب تو یقیناً مل جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ملے گی جو سمجھ سے پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ صورتحال، اس وجہ سے ہم نے دورہ ترجمہ قرآن کی صورتحال بنائی ہے کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہدایت کا پہلو بھی واضح کیا جائے۔ سب سے پہلے 1984 میں یہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد چیز کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے ظاہر بات اسی مقصد کے لیے کہ یہ قرآن حکیم صرف کتابیں ہدایت نہیں بن کے رسول ثواب کا ذریعہ بن گیا ہے، اور ایک مروجہ طریقے سے جو تراویح پڑھی جاتی ہے یہ بھی ایک رسم بن چکی ہے، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، سالی نہ رہی، جس طرح عبادات کی روح نکل چکی ہے اسی طرح تراویح کی روح تقریباً ختم ہو چکی ہے، محض اس کو رسم کی حاصل کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن حکیم نازل کیا گیا تھا وہ مگر حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ محترم ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا اس طریقے سے، اور اللہ نے پھر اس کو شرف قوت بخشا ہے، الحمدللہ پاکستان ہی نہیں بیرون پاکستان جو ترجمہ قرآن کی محفل اس کا جو آغاز ہوا ہے، اور اس وقت بھی کراچی میں 18 مقامات ہیں بحمد تعالیٰ قرآن کلب کو ملا کر، جہاں انشاءاللہ یہ دورہ ترجمہ قرآن کی کریں گی، وہ کر دی جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ دورہ ترجمہ قرآن میں انشاءاللہ طویل ہمارا 3 سے 4 گھنٹے پہ چند وضاحتیں ابتدائی طور پر کر دی جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 1، دورہ ترجمہ کے درمیان لفظی ترجمے کے بجائے ترجمہ، جو میسج اس میں کنوے کیا گیا ہے وہ ہم کوشش کریں گے جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، ظاہری بات ہے لفظی ترجمہ کا دن ہوگا کہ ہم لفظ ترجمہ اور پھر اس کی ترجمانی کریں، ظاہری بات ہے اس میں ٹائم زیادہ لگے گا کریں، اور اس جو زور کلام اس میں بیان کیا گیا اس کو کنوے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، کہ ظاہری بات ہے اگر ایک ایک آیت پر ہم نے وضاحت کرنا شروع کر دی تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لہذا مخصوص آیات ہوں گی جن کا انشاءاللہ جو ہے وہ کیا جائے گا, اور وہ مخصوص آیات یا منتخب عملی اعتبار سے منتخب کی گئی ہیں. اس میں ظاہری بات ہے قرآن میں فقہی مسائل بھی آئے ہیں, تو نہ ہم علمی نکات کی طرف زیادہ جائیں گے مسائل کی طرف زیادہ جائیں گے, بلکہ ہمارا اصل امتزاج ہوگا عملی معاملات کی طرف. دیکھیے فقہی معاملات نوعیتوں کے جو ہے رائے موجود ہیں, تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز زیادہ تر عملی پہلو جو ہیں قرآن حکیم کے وہ نمایاں کیے جائیں. بہرحال قرآن حکیم کو سمجھنے کے اعتبار سے جو اس کے ظاہری اور باطنی اداب ہیں اس میں محسوس کریں گے دورہ قرآن کے دوران, اور قرآن کا متن اس پہ چلتا رہے. اس لیے کہ جب اتنی طویل محفل ہوگی تو اس میں لوگ قرآن حکیم لے کے بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بے ادبی کا بھی معاملہ کیا کہ جہاں سیکھنے سکھانے کی محفل ہو رہی ہو تو بہرحال اس میں جو ہے وہ آسانی رکھی جاتی ہے, اور کوشش کریں کہ زیادہ تر ہم پروجیکٹر سے قرآن کو استفادہ کریں. اگر کوئی صاحب یا خاتون قرآن حکیم ہاتھ میں لے کر اس کو نوٹ لینا چاہیں تو ان سے میری کے اوپر بیٹھ جائیں تو زیادہ تر ہوگا, نیچے بیٹھ کے وہ معاملہ نہ کریں. لیکن بہرحال سیکھ اس محفل میں ہمیں کچھ نہ کچھ ظاہری آداب کی کمی کوتاہی محسوس ہوگی, اس سے ہمیں اللہ سبحانہ چاہیے. بہرحال دورہ کرنا قرآن میں جیسے آپ نے محسوس کیا کی ترتیب ہے اس کو ہم جو ہے مندرجہ نہیں, بلکہ صورتوں کی ترتیب کو مندرجہ رکھا جائے گا, کیونکہ ستاروں کی ترتیب آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ علمی اعتبار سے جو ہے وہ ترتیب نہیں کی, کوشش کی جائے گی مضامین نماز کے سامنے رکھ سکیں. محدود وقت میں تیز کرنے میں یقینی طور پر جو ہے وہ متن کی غلطی بھی ہو سکتی ہے, اسی طرح پیر یا الفاظ کے انتخاب میں بھی کچھ نہ کچھ غلط احتمال ہے. اس حوالے سے بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابتدائی میں جو ہے پناہ طلب کرنی چاہیے. بہت ہی پیارے تو آخذنا ان نسینا او اخطانا, اے رب ہمارے تو ہم سے معاوضہ نہ کیجو, چاہے ہم سے کوئی خطا. ظاہری باتیں نیت نہیں ہے کہ ہم قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کریں, اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے خطا ہو جائے ہمیں یاد کر لینے چاہیے, اور ہر معاملے میں خاص طور پر اسی نے نہیں دعا پڑھنی چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورۃ البقرہ کی آیت 206, یہ بڑی عظیم دعا ہے, اگر ممکن ہو تو اس کو یاد کر لیجئے. البتہ یہ ہوگا تمہیدی نکات کے سامنے رکھا, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے استفادہ حاصل کرنے کا جو ہے وہ اہم نکات بیان کیے گئے. نمبر ایک, دل کی گہرائیوں کے ساتھ احساس ہو کہ یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, یہ کتاب اللہ ہے. اگر دل کی احساس ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کتاب اللہ, تو ہم قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کر سکیں گے. لہٰذا قرآن حکیم آپ کو معلوم ہے کتابی صورت میں نازل نہیں ہوا, موجودہ دور میں کتابی شکل میں موجود ہے, لیکن یہ نزول کے اعتبار سے کتابی صورت میں نازل نہیں ہوا. لیکن تورات میں اور قرآن حکیم میں بنیادی فرق یہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اللہ کی صورت میں, لیکن قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر نازل کیا ہے. اور سورۃ الشورا بھی اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان کیا ہے, فَإِنَّ یقیناً اس قرآن کو تو جبرائیل نے آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے اللہ کے اذن سے. کی صورت میں قرآن کتاب بلا رہی بسی, اسی طرح تلک آیات الکتاب المبین, قرآن حکیم اس کو جو ہے وہ کتاب بھی قرار دیتا ہے. البتہ قرآن حکیم کا نزول کلام کی صورت میں ہوا ہے, جس طرح کلام نازل ہوا, نزل به روح الامین علی قلبک لیکون من المنذرین لمبین, سورۃ الشورى آیت نمبر 193. اس کا نزول تحریری صورت میں ہوا تھا یہ ہم نے واضح کر دی. البتہ اس کا اسلوب تقریری ہے, اس کا تقریر میں خطاب ہوتا ہے باقاعدہ, الفاظ کے درمیان ویریشن ہوتا ہے الفاظ میں آپ محسوس کریں گے, تو وائس بہت زیادہ بہت نمایاں ہوتی ہے تقریر میں. اسی طرح قرآن حکیم کا انداز ہے, یہ اللہ کے خطبے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقاریر ہیں. لہٰذا کلام اللہ ہونے کی حیثیت میں یہ موت, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ کی بنیاد پر دعوت دی انہوں نے کہ آؤ اگر تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آؤ مقابلہ کرو. 7 مرتبہ قرآن حکیم نے دعوت دی ہے کہ آؤ غور و فکر کرو, اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسا کلام لے آؤ. وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف ریفرنسز آپ کو بتا دیتا ہوں, جو ہے وہ بتا دیتا ہوں, جس میں الحمدللہ یہ آیتوں کے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا. سب سے پہلے آیا سورۃ طور آیت نمبر 33 اور 34 میں, ہم یقولون تقولا, کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی بنا لیا, بل لا یؤمنون, حقیقت یہ کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے, پر یا تو بھی حدیث مثلہ ان کانوا صادقین, اگر یہ انہوں نے خود ہی بنایا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اس جیسے آپ خود ہی بنا کر لے آئے, خود ہی لکھ کر لے آئے اگر یہ واقعتاً سچے ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں بھی یہی مضمون آیا, قل لئن اجتمعت الجن والانس, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر سارے جنات اور انسان بھی جمع ہوئے, علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئے, یاتون بمثلہ, ہرگز وہ جیسا کلام نہیں لا سکتے, وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار بن جائیں. یہ دوسرا چیلنج آیا. پھر ہود آیت نمبر 13 میں بھی یہی چیلنج دیا. ہم یکطرح، کیا یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خود ہی اپنی طرح ہے؟ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرَةٍ، اے نبی کہہ دیجئے پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لیا خود بھی اگر تم. اَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکار لو جن جن کو تم چاہتے ہو، بلانا چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اسی طرح آخری مرتبہ سورہ بقرہ میں جس طرح انداز آیا، واقعہ یہ کہ انداز بڑا اگریسو ہے. فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن بارے میں جو ہم نے نازل صلی اللہ علیہ وسلم، فَاحُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، تو بنا کے لے آؤ جیسی ایک سورت بھی اگر تم سچے ہو. ود او شہاد، پکار لو اپنے تمام مددگاروں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ انداز بڑا اگریسو ہے، اور اگر لَمْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، جیسی کتاب، اس جیسا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. قرآن کی مودبانہ و تعالیٰ کا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت بنا کر لے آؤ. ظاہر بات ہے یہ چیلنج انہوں نے قبول نہیں کیا. تاریخ انسانی گواہ ہے. تو کوثر بھی ہے، انا آتینا کل کوثر فلی لربک وانہر ان ثانیہ کا ہوا الابتر، لیکن آپ کو معلوم ہے کسی میں اتنی ہمت قرآن حکیم جیسا کوئی کلام بنا کر لائے. کلام متکلم کی صرف ہوتا ہے، وہی تاثر سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہی تاثیر اللہ کے کلام میں بھی موجود ہے. اب یہ بات اہم ہے جس کی طرف توجہ تھوڑی چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تاثیر، اللہ کی ذات کی تاثیر کیا ہوئی؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 140 میں اللہ پاک نے بڑا واقعہ بیان فرمایا ہے. اگر ممکن ہو تو گھر جا کر اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، وَقَالَ لِمِيقَاتِنَا، جب وہ آئے ہماری ملاقات کے لیے، کَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اسے کلام کیا. بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پردے کے پیچھے سے تھی. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں. انہوں نے اپنی خواہش، قال رب انظر الی، نے فرمایا کہ میرے رب مجھے دکھا، میں تیرے جلوہ پر نور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ، قال لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں سکو گے، ولیکن انظر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا، ٹھہر ربہ للجبل، تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، اپنی ذات مبارکہ کا، تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وہ پہاڑ پھٹا، موسیٰ سائقہ، اور موسیٰ علیہ السلام گر گئے بے ہوش ہو. یہ ہے تاثیر باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کا عکس ہوا، کیا ہوا؟ وہ گیا اور گر گیا. اب آئیے ذرا اس کلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ کلام کے بارے میں کیا فرمایا. سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کر دیتے، لرائیتہ خاشعا متصلا، تو آپ دیکھتے کہ وہ لازمن دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ سبحانہ کی خشیت سے. وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں، لعلہم یتفکرون، تفکر کریں کہ اللہ کا کلام ہے. تارکے کی جس رات نازل ہوتا ہے وہ رات 1000 میل قرار پاتی ہے. انا انزلناه فی لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، جس نبی کے قلب مبارک میں نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں کے سردار قرار پاتے ہیں. جس علاقے میں نازل ہوا علاقہ محترم ترین پاتا ہے. جس قوم کی طرف نازل ہوا وہ قوم امام الناس بنا دی جاتی ہے. اور آج بھی اس قرآن میں وہ تاثیر موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب تمہارے تین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو سب سے بہتر حکیم کی اس محفل میں سکھانے کے عمل میں انسان جو حصہ لے، تاکہ یہ قرآن حکیم ہمارے لیے کتاب ہدایت بن سکے. دوسرا نقطہ سوالے سے یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت ہے ہمارے پاس. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سوال موجود تھا اور آپ علیہ السلام نے گواہی لی تھی، اور پھر حضور نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی، وَقَدْ تَرَفْتُ فِيكُمْ مَا لَا تَضِلُّ بَعْدَهُ اِنِي قَسَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، یقیناً میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ شے کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب کے نزول، اس وحی کے نزول سے لے کر لوگوں تک دین پہنچانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت کی، کتنی محنت کر کے یہ دین پہنچایا ہے. اس کا اگر تصور آپ دیکھنا چاہیں تو پڑھیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا اس وقت بھی مشقت ہوا کرتی تھی. روایت میں آتا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں آپ کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا, یہ مشقت آپ نے برداشت کی. اور پھر یہ کہ جو تبلیغ کی مشقت آپ نے برداشت کی, واقعہ یہ ہے کہ جب انشاءاللہ مکی سورتیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات میں کہ آپ پر وحی کے نزول سے پہلے 40 سالہ دور گزرا ہے. مکے میں آپ رہا کرتے تھے, یہ مکے والے آپ سے محبت کرتے تھے, آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. لیکن جب آپ نے وحی کے آغاز کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا تو وہی مکے والے آپ کو کاذب کہہ رہے ہیں, شاعر کہہ رہے ہیں, کذاب کہہ رہے ہیں, شاعر کہہ رہے ہیں. لہٰذا یہ مشقت جو تبلیغ کی آپ نے برداشت کی. اور اس کے بارے میں سورہ نام کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے, وَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ, اے نبی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, غم آپ کو ہوتا ہے ان لوگوں کے ان الفاظ سے جب یہ باتیں کرتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ کی تو ظاہری باتیں تصدیق کی تھی, الصادق والعلیم کہا کرتے تھے, لیکن جب آپ نے اللہ کا کلام ان کو پڑھانا شروع کیا اب انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات جان لیجئے کہ انتہائی مشقت, 23 برس کی مشقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو ریسیو کرنے اور اس کو پہنچانے تک جو ہے وہ برداشت کی ہے. بہرحال ہدایت ہماری روحانی ضرورت ہے, اور اس روحانی ضرورت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھرپور ہمارے لیے معاملہ فرمایا کہ قرآن حکیم جیسی نعمت عطا فرما دی. لہذا بہت ہی پیارے اشعار ہیں, جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے, نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. لہذا قلب محمدی علیہ الصلوۃ والسلام, لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک نے یہ کلام ریسیو کیا ہے. لے کر آنے والے کون ہیں؟ روح الامین, اور اس قرآن کو بھی روح کہا گیا. لہذا جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے, نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. قرآن حکیم نے 20 بار سے زیادہ قرآن حکیم کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے. لہذا آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم ویسے تو ہدن للناس کے الفاظ آئیں, لیکن قرآن حکیم سے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ اس کے بارے میں فرمایا ہدن للمتقین, اس کتاب ہدایت سے وہ لوگ ہدایت حاصل کریں گے جن کے اندر خوف خدا ہوگا, ہدایت کی طلب ہوگی. جب وہ قرآن حکیم کو ہدایت کی نگاہ سے پڑھیں گے, کچھ وقت لگائیں گے, کچھ صلاحیت لگائیں گے, اپنی نیند قربان کریں گے, تو ان کو ہدایت حاصل ہوگی. لہذا ہدایت ہونے کے حوالے سے جان لیجئے کہ ہدایت دنیا میں سب سے بڑی رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو دے دے تو سب سے بڑی رحمت اس کو جو ہے وہ دنیا میں حاصل ہو گئی. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک نے 4 فضائل بیان فرمائے قرآن حکیم کے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ نصیحت دربرا باز آ چکا ہے. وہ شفاء لما فی صدور, اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کا علاج. وہ ہدن, یہ ہے انفسائز کرنے والی بات کہ یہ ہدایت ہے, یہ دنیا میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا. وہ رحمت للمومنین, اور اہل ایمان کے حق میں رحمت ہے. دعا کیجیے اللہ پاک ہمارے حق میں بھی قرآن حکیم کو رحمت بنا دے. ہدایت کے اعتبار سے قرآن حکیم انتہائی آسان کتاب ہے, اس لیے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی گئی. عربی مبین میں نازل ہوا, معیاری عربی لیکن انتہائی آسان, قرآن کے پیغام کی یاد دہانی کے لیے آسان ترین کتاب. 4 مرتبہ ایک ہی سورت میں اللہ پاک کی بات بیان فرماتے ہیں, سورہ قمر. یہ 4 مرتبہ آیت مبارکہ آئی, آیت نمبر 17 22 32 40, اور اللہ پاک ریپیٹڈلی یہ بات بیان فرماتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے تو قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو انتہائی آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو معلوم ہے امیین میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, وہی اللہ جس نے امیین میں رسول بنا کر بھیجا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی میں سے. لہٰذا وہاں پر کوئی بہت بڑے علماء کا معاملہ نہیں تھا, بہت فلاسفر نہیں تھے, بلکہ عام لوگ امیین کہتے ہیں ان کو جو ان پڑھ ہو, زیادہ لکھنا پڑھنے کا معاملہ ہی نہیں تھا. اللہ پاک نے ان امیین میں کتاب نازل فرمائی, گویا ان تک کتاب ہدایت پہنچائی. اور اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ امیین کتاب ہدایت آنے سے پہلے یقینی طور پر گمراہی میں تھے. وہ انکان امن قبل الفیظ العالم مبین, یقیناً قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. تو گویا قرآن نازل ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیین کے اندر بھی ہدایت کا معاملہ کر دیا. تو قرآن حکیم انتہائی آسان زبان میں اللہ پاک نے نازل کیا ہے کہ ہر عام انسان بھی اس سے استفادہ کر لے. بہرحال ایک دوسرا پہلو قرآن حکیم کا ہے تدبر بالقرآن، قرآن پر گہرا غور و فکر. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کی ذات ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی صفات کا ہم کوئی واقعتاً ادراک نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کے کلام کی عطا گہرائیاں یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی وقت میں سمجھ سکے. پوری پوری زندگیاں لگا کر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بہرحال عمل کی نیت سے قرآن حکیم کی اس محفل میں شرکت کی جائے، یہ اس کا پانچواں جو ہے سمجھیے کہ نقطہ. اس لیے کہ قرآن حکیم سے علم کا حاصل ہوگا یقیناً، لیکن اگر عمل کی نیت نہ ہو تو یہ قرآن حکیم کا علم قیامت کے دن ہمارے لیے سہانے روح بن جائے گا. پانچ کے دن پوچھے جانے ان میں سے پانچواں سوال کیا ہے؟ جو علم تمہیں حاصل ہوا اپنا عمل کیا. تو قرآن کی ہدایت پہ جو جان اور مال کی قربانی دیں گے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اور سورہ عنکبوت کی آخری آیت 12 اس پر بہت زبردست دلیل ہے. لَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ جدوجہد کرتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے. ہم ابھی جو میں الفاظ آگے پڑھ رہا ہوں اس کو ذرا غور، پوری بڑی زبردست تحریر ہے جی ہاں. لیکن قرآن حکیم جو ہے ان ساری تدبیروں کے یعنی جو ابھی اوپر بیان کی گئی، آدمی قرآن کی روح طرح آشنا نہیں ہو سکتا جب تک وہ وہ کام نہ کرے جس دوران نازل ہوا ہے، جس جد و جہد کے دوران قرآن حکیم نازل ہوا ہے. تب تک آپ وہ جد و جہد نہیں کہ آپ قرآن حکیم سے حقیقی اعتبار سے استفادہ نہیں کر سکتے. یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں کہ ہمرے میں اس کو سمجھ سکیں. ظاہری بات یہ کہ جد و جہد کے دوران نازل ہو رہا ہے تو یہ محض نظریات اور عقائد بیان نہیں کرتا، بلکہ یہ دنیا کے عام تصور جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں ساری باتیں اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جد و اسی طرح اس کو کسی مدرسے اور خانقاہ میں بیٹھ کر اس کے سارے رمے جو اسرار ہیں وہ حل نہیں کیے جا سکتے. یہ ظاہری بات ہے کہ ایک جد و جہد کے دوران نازل ہو رہی ہے، یہ ایک دعوت ہے. جب تک وہ دعوت اور تحریک کا عمل آپ نہیں کریں گے، آپ واقعتاً قرآن حکیم سے استفادہ نہیں کر سکتے. لہذا اس میں آنے کے بعد اور نیک تباہ انسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی انسانیت کے مقابلے میں لا کھڑا کرا. ظاہری بات ہے 40 سالہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ گواہی دیتے ہیں، بہت کم وہ انتہائی خاموش رہنے والے اور تنہائی میں رہنے والے. خاص طور پر 2 سال تو آپ نے انتہائی تنہائی میں گزارے غار حرا میں آپ فکر کیا کرتے تھے، لیکن وہیں پر وہ آیت مبارکہ ہوئی آپ کے علم میں ہوگا، یا ایھا المدثر قم فانذر، تب آپ کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا نظام نافذ کیجئے، قائم کیجئے. ظاہری بات ہے وہ جو دور تھا ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے ہوئے، یہاں پر حکم دیا جا رہا نکلیے جہاں بھی اللہ کے رام میں انتظار کیجئے خبردار کیجئے. تو یہ وہ قرآن حکیم ہے جس نے ایک شریف النفس اور خاموش طبع انسان نے جدوجہد کرنے کے لیے کھڑا کیا. اسی طرح باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی اور وقت کے علم بردار نے کفر اور فسق کو گھر گھر سے ایک ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کر لائی. جس طرح میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹ سے جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ چیزیں جس کے اندر چپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ چلی آتی ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر جا کر لوگوں کو قرآن حکیم کی دعوت دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تن اہل خیر سے وہ قرآن حکیم سے چمٹنے چلے گئے. دائی حق کے جھنڈے تلے ان سب کو اکٹھا کیا، ایک منظم جماعت بنائی، گوشے سے ایک ایک فتنہ اور ایک ایک فساد برپا کرنے والے کو اور حامیان حق سے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کے خلاف جنگ کیا. غدر، احد، احزاب، تبوک، یہ سارے باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. بہرحال یہ ایک حق اور باطل کے درمیان ایک زبردست کشمکش تھی. قرآن کی نازل فرد ایک فرد واحد کی پکار سے اپنے کام کا آغاز کر کے خلافت الہیہ کے قیام تک، یعنی تقریباً 23 یہی کتاب اس عظیم و شان تحریک کی رہنمائی کرتی رہی، اور حق و باطل کی طویل اور جان گسل کشمکش کے دوران ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اس نے تقریب اور ڈھنگ تقریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے، کیسے لوگوں کو باطل نظام کو ختم اور پھر کیسے دوبارہ تعمیر کرنی ہے حق کی اور حق کے نظام کو غالب کرنا ہے. اب یہ بلا کہ نہیں کہ آپ سرے سے نزاع کفر اور دین اور دین کے نزاع کفر دین اور مارکا اسلام و جاہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس جدوجہد کے دوران اپنی بہترین صلاحیتیں لگائی نہ رہے ہوں اور ہم سمجھے کہ ہمیں قرآن حکیم سے ہدایت حاصل ہو جائے گی، تو یہ ہماری اپنی کم فہمی ہے، محدود تصور دین ہے. جب تک ہم وہی جدوجہد نہیں کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کی، ہم قرآن حکیم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا قرآن حکیم صاف مقصد بتاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، دنیا میں ایک عادلانہ نظام کا قیام، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی جد و جہد کر کے یہ عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا. بہرحال جب تک ہم عادلانہ نظام کی جد و جہد نہیں کریں گے، ہم قرآن حکیم سے واقعتا ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. ہاں علمی نکات حاصل کر سکتے ہیں، ذہنی عیاشیوں کے لیے واقعتا قرآن حکیم کی آیات یاد کر کے بحث و باعثہ کر سکتے ہیں، ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو واقعتا اس کی جد و جہد کر رہے ہوں. تو دعا کیجئے اللہ پاک اس دورہ ترجمہ قرآن کی اس محفل میں ہمیں ہدایت کے نقطۂ نگاہ سے جو ہے وہ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح قرآن حکیم میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے دو طرح کی آیات ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں وہ آیات بھی جو آیات محکمات ہیں، یعنی جس میں احکامات دیے گئے ہیں بڑے پروفاؤنڈ آیات ہیں، اور یہی اصل کتاب ہے گئی ہیں. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو آیات متشابہات بھی ہیں، جن کے ایک سے زیادہ مطالب بھی موجود ہیں، اور یہ آیات کا مفہوم دینا، یہ تصور دینا ضروری تھا. ظاہری بات ہے جنت کا تصور دینا ضروری تھا، لیکن جنت کو کیا ہم اس عقل سے سمجھ سکتے ہیں؟ جہنم کا تصور دیا، متعلق بہت ساری چیزیں آ گئیں. اللہ کا ہاتھ کا چہرہ کا تصور آئے گا، سات آسمانوں کا تصور آئے گا، ان کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ آیات محکمات اور آیات متشابہات، یہ دو طرح کی آیات اس قرآن حکیم میں موجود. لیکن فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ پیروی کریں گے ان آیات متشابہات کی جن کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ متشابہ موجود ہے. اور کیوں پیروی کریں گے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنے کے لیے، وابتغاء تعویلی، اور اس کی اصل حقیقت کا لیے. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی صحیح حقیقت، اس کی صحیح تعویل نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کے جو علم ہوتے ہیں، یقولون النبی، ان کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ایمان لائے آیات اور آیات متشابہات بھی، یہ من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما يذكر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے نہیں نصیحت آپ کرتے مگر بہائی غور و فکر کرنے والے ہیں. تو ہمارا بھی اصل انتصائر انشاءاللہ الاحکامات ہی کی طرف رہے گا، اور آیات متشابہ جہاں ایک سے زیادہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. لیکن ان کے پیچھے پڑ کر بات کی کھال ملنے کی اگر ہم نے کوشش کی تو یہ رقم بڑھ جائیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ آیات محکمات میں جو اصل پیغام ہو اسی پر ہمارا جو ہے وہ انتصائر رہے. بہت ہی شعر علامہ اقبال کا، گزر جا عقل کے، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. اب ہماری عقل انتہائی محدود ہے، ہم کیا اللہ یا اور جو آیات متشابہات ان سے متعلق، بہرحال اس عقل کو استعمال کرنا یہ روشنی ہے، لیکن گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ملے تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے. آیات متشابہات کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. درست طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ آمنا بھی کلو من عند اللہ، ہم سب پر، ہم ان پر ایمان لائے اور سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے. اور اسی طرح الباب ہی کی بڑی پیاری دعا سورہ آئی، ربنا لا تزغ قلوب بعدنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے، ہمارے دلوں میں کجیو، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما، لنا من لدنك رحمہ، رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، اور یقیناً تو بے انتہا عطا ہوا. ہمیں دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان یاد کرنی چاہیے اور بار بار نہ چاہیے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر دل کج ہو جائیں تو پھر انسان قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا، بلکہ قرآن کو گمراہ کر دلوں میں کجی ہوئی اور دلوں میں ہدایت ان سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے. بہرحال نقطہ نمبر 7 بھی سمجھ لیجیے، عقائد اور اعمال کے اعتبار سے سل سالی اسی سے جڑنا ہے، جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکیں گے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پرانی سے پرانی تفسیر جو ہے اس کو اٹیچ کریں، ہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا پہنچیں. تفسیر کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کوئی حدیث و وارتہ کر وہ تو ہر سے آخر بنے گی. لہٰذا ان شاء اللہ دورہ ترجمہ قرآن میں ہمارا یہ طرز عمل رہے گا. ان شاء اللہ العزیز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک صحابہ کرام، ان کی سنت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَأَنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جان لو یہ بات بھی کہ تم میں سے جو کوئی بھی باقی رہے گا وہ بعد والے دور میں بہت بڑے بڑے اختلاف، جب ایسے اختلافات دیکھو تو اس وقت کیا کرنا، سنت وسنت الخلفاء الراشدین المحدیین، لازم ہوگا کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامو، اور مکہ جو خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، عدو علیہ بن نواجز ان کو مضبوطی سے تھام لینا. تو انشاءاللہ کیا عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ہم کوشش کرنے کی کوشش کریں. البتہ قرآن حکیم کا جہاں تک اس میں سائنٹیفک فینومات تصورات بھی موجود ہیں، سائنس کے حوالے سے بھی قرآن حکیم ہمیں نئے نئے تصورات دیتا ہے. تو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ قرآن حکیم کی آیا تو اس کو ہے وہ انٹر ریلیٹ کریں گے، کو ریلیٹ کریں گے، تاکہ لیٹسٹ تفسیر بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی ایک ہی مثال دو بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن حکیم انسان پیدائش کے مرائل ہیں، اس میں بچے کی پیدائش کے مرائل قرآن حکیم بیان کرتا ہے دو مرتبہ، سورہ حج میں بھی آیا، سورہ مومنون میں بھی آیا. سورے کی پیدائش کے مرائل قرآن حکیم بیان ایز اٹ از وہی مرائل بیان کر رہی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ تو قرآن کی حقانیت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ جو مرائل قرآن حکیم بیان کر رہا وہی آج سائنس بیان کر رہی ہے. تو جب آپ یہ باتیں بیان کریں گے لوگوں کے سامنے تو مزید ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہ قرآن لگ جائے گا. بہرحال آٹھویں نمبر پر آپ آٹھواں نقطہ سمجھ لیجیے کہ قرآن حکیم اللہ قربت حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ ہے. اس سے زیادہ یقینی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب کریں. دو آیات اور دو حدیث سن لیجیے اس حوالے سے. سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آخری آیت ہے، واقسمو باللہ، اگر واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. ترجمہ ہوگا اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. اب سوال یہ کہ کیسے چمٹے ہیں، اللہ سے کیسے مضبوطی کو، اس کے بارے میں بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 103 سورہ آل عمران، واقسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو کہ تم تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے تعلق جوڑنا چاہتے ہو قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو. آل عمران آیت نمبر 101 میں بھی یہی بات فرمائی، ومن یقسم باللہ، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے چمٹ اللہ کو تھام لیا، اللہ کے دین کو تھام لیا، فقط ہدیا الی صراط مستقیم، تو ایسے شخص کی ہدایت تو ہو گئی سیدھے رستے کی طرف. قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کو مضبوطی سامنے سے، انشاءاللہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت جو اس کو یقینی ہے. اسی طرح ترمذی شریف میں اس کتاب اللہ کی وضاحت موجود ہے، اللہ کے رسول موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہوا قبل اللہ المتین، یہ قرآن حکیم اللہ کی بڑی مضبوط رسی ہے. اور امام طبری نے اس کے حوالے سے روایت بیان فرمائی ہے، بڑی دن انہوں نے فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب اللہ الممدود، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، نہ سماع اللہ، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اور آگے الفاظ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا انسانوں کے ہاتھ میں، یعنی اللہ سے بھی تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو قرآن مضبوطی سے تھام لو، آپس میں جڑنا چاہتے ہیں تو مضبوطی سے تھام لو. یہ ہے قرآن حکیم، اللہ پاک ہمیں اسے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال چمٹنے سے مراد یہ کہ قرآن کے حقوق ادا کیا جائیں. اس میں قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں واقعتاً، جیسے ایمان لانا چاہیے. کیا قرآن حکیم روزانہ تلاوت ہمارا معمول ہے؟ کیا قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے؟ قرآن حکیم کے جملامات پر عمل کرنے اور کروانے کی فکر ہے؟ حکیم کے اس پیغام کو تمام عالم تک یہ لگا رہے ہیں؟ یہ ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. اگر لگا رہے ہیں تو واقعتاً اللہ سے بھی مضبوط تعلق ہے، اور اگر محض ہم نے قرآن حکیم کے ثواب اور حصول ثواب یا برکت کے حصول کی کتاب، تو واقعہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اس وقت ہم قرآن حکیم تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پھرایا جاتا ہوں کے، اور پھر عطر کی بارش ہوتی ہے آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، لیکن یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پر راضی غیروں کے، ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. یہ ہے قرآن حکیم کی فریاد ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ سے. بہرحال اس حوالے سے ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے. اب آئیے آخری دو نکات آپ کے سامنے. دنیا میں امت کی بگڑی بنانے کا واحد ذریعہ یہ قرآن حکیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، ذرا اس کو غور سے سن لیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بہت اہم پورا خطبہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں اللہ کے رسول نے اس وقت دنیا میں جو امت پر زوال آ رہا ہے اس کی وجہ بیان فرمائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ فرما رہے تھے، الا انھا ستکون فتنہ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ان قریب بہت بڑا فتنہ رمودار ہونے والا ہے. اس پر حضرت علی نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اسے نکلنے کا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تمہیں ان فتنوں سے، ان پریشانیوں سے، ان تکالیف سے نکالے گی. حضور نے جس فتنے کی طرح توجہ دی تھی آج اتنا پوری طرف سے پوری طرح سے جو ہے اٹھایا ہوا ہے. آپ اگر غور کریں اس وقت پوری کی پوری امت مسلمہ کی صورت حال کیا ہے. امت مسلمہ اس وقت زوال کے عطا گہرائیوں میں جا چکی. گویا مختلف نوعیتوں کے فتنے جس میں ہم پڑ چکے, کہیں مال کا فتنہ, کہیں دولت کہیں جو ہے وہ ظاہری جاہ و جلال کا فتنہ. اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ مادہ پرستی کا فتنہ ہے کہ جس میں اس وقت امت پھنسی ہوئی ہے. دنیا میں امیر ترین لوگ مسلمان ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عزت نام کی کوئی چیز نہیں مسلمانوں کے پاس. یہ ذلت اور رسوائی ہے جو کہ اس وقت ہمارے نصیب میں آ چکی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول نے اس سے نکالا, کتاب اللہ الفتنوں سے نکالے گی. فیہ نبأ ما قبلکم, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی خبریں بھی موجود ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام ان کے حالات و واقعات, موسیٰ علیہ السلام کو 55 سے زیادہ آیات مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مبنی ہیں, تو خبریں بھی ہیں. اور پڑھ لو والعصر ان الانسان واقعی خسارے میں, دیکھ لو نوح علیہ السلام کے حالات و واقعات, کس طرح ہمارا بندہ 950 سال تک تبلیغ کا کام کرتا ہے. قوم ما ہو الا قلیل, نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بکرا قوم نے دیکھا, انسانیت نے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام آئے, فرعون سے پنجہ آزمائی کرتے رہے, قوم کو نجات دلائی, پوری قوم کا جواب کیا تھا جب مرحلہ آیا, فضا بنتا و ربو کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدوں, ہاں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں, وحکم تمہارے بعد آنے والے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں, وحکم ما بینکم, تمہارے درمیان جو مسائل ہیں, تمہارے درمیان جو مختلف نوعیتوں کے, اس کا فیصلہ بھی ہے. ہو الفصل لیس بالحزل, یہ قرآن حکیم فیصلہ کن کلام ہے, یہ کوئی حزل نہیں ہے, یاوا گوئی نہیں ہے, بیکار بک بک جھک جھک نہیں ہے. اب اس قرآن کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما و یهدین, اب اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت دنیا میں عروج عطا فرمائے گا, بلندی عطا فرمائے گا. اس کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا کر دے, ذلت ان کے نصیب میں آ جائے. ایک ہی نتیجہ, ایک ہی وجہ ہے جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان کر دی, کہ امت نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے کی ہو گئے اور قرآن کو تھامنے کی وجہ سے عزت ملی. نمازی یاد ہو, کبھی جوان نہ مسلم تدبر بھی کیا تو کہ وہ کیا گردو تھا کہ جس کا ٹوٹا ہوا تارا ہے تو. اپنے سابقہ جو لوگ گزرے ہیں, خاص طور پر صحابہ کرام, ان کا طرز عمل دیکھیے. دنیا میں دین عزت اور شہرت اور دبدبا تھا ہمارے, مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روا ہمارا. مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا, سینوں عرب ہمارا, ہمارا توحید کی سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہے نا نامو نشا ہمارا. بڑا پیارے الفاظ ہے علامہ اقبال کے. بہرحال یہ عزت اس وقت ملی جب قرآن حکیم کو تھاما, اور آج قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو محض ہم نے ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج امت زوال کا شکار ہے. بہرحال قرآن انسان اس دنیا میں اس امت کو زوال سے نکالے گی, اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے پوری دنیا میں یہ دین غالب ہو کر رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بات جو انشاءاللہ ہم دورہ ترجمہ قرآن کے دوران آپ کو سنائیں گے. بہرحال دنیا میں عزت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو. آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قول کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے حق میں گواہی کا معاملہ کرے گا, اور خاص طور پر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حجت ہوگا. لیکن یا تو تمہارے حق میں ہوگا یا تمہاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, القرآن حجت اللہ علیک, قرآن حکیم لگا حق میں گواہی کب دے گا؟ جب اس کے لیے ہم وقت لگائیں گے, کچھ صلاحیت لائیں گے, کچھ پیسہ لگائیں گے, کوئی اولاد کو وقف کریں گے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے, تو انشاءاللہ قرآن حکیم ہمارے حق میں گواہی دے گا. جیسے ہم نے پہلے بیقول القرآن مناتہ النوم باللیل, قرآن یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس بندے کو سے رو کے رکھا, فصف پینی تھی, تو اس بندے کے حق میں میری صفات قبول فرما. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ ہم نے قلقین کے حقوق ادا نہیں کیے, جیسے کہ اس وقت امت مسلمہ کا حال ہے, نوجوان بھائی اتنی ڈگری حاصل کر لی, اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک ہی جواب ہوگا, افسروں میرے ملک چھوڑ کر باہر جانا, کہ اچھی سی تنخواہ ملے اور زندگی آسانی سے گزر جائے. یہ ہے ہمارا تصور دین, یہ ہمارا دنیا ہے. پاکستان سے بھی نہ دین کو تو چھوڑیے, اپنے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈگری حاصل کی, یہی پڑھا, یہی سب کچھ کیا, اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے ہم تیار ہو گئے. بہرحال اصل کام یہ ہے کہ دین سیکھنے اور سکھانے کی محفل میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگائی جائیں. آخری بات یہ کہ ہدایت کس کو ملتی ہے قرآن حکیم پڑھنے سے؟ اس کے لیے بہرحال ایمان آخرت میں یقین ہوگا, جیسے کہ ابتدائی سورت میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الاسلام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل من قبلک وبالآخرۃ. آخرت پر یقین ہوگا تو انسان کو دنیا میں قرآن حکیم کے ذریعے ہدایت حاصل ہوگی. لیکن اگر آخرت پر یقین نہ ہو, آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ہو, تو قرآن حکیم پھر ہمیں ہدایت نہیں دے گا. جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے اس بات کی پہلے سے وضاحت, اذا قرات القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ قرآن کی قرآت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو ہم نے ان کے اور آپ کے درمیان ایک حجاب, ایک پردہ بنا دیا ہے ان لوگوں کے آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. لہٰذا آخرت پہ یقین ہوگا تو انسان قرآن سے حل کرے گا. اگر آخرت پہ یقین نہ ہو تو پھر قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. لہٰذا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں واقعتاً آخرت پہ یقین عطا فرمائے. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے, واقعہ یہ کہ یہ جنت میں جانے کے بعد بھی قرآن کے فیض جو ہیں وہ جاری رہیں گے. قیامت کے دن جنت میں داخلے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن سے کیا فرمائیں گے؟ جنت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو قرآن اور چڑھتے جاؤ, قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے. اور جنت میں تمہاری منزل وہ ہوگی جہاں تم آخری عیاد ہوگا, اس میں جانے کے بعد درجات ہیں جو کہ بڑھتے چلے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے اور آخرت میں جانے اور جنت کے حصول کی کوشش میں. آخر میں اس گفتگو کے التماس میں ایک بہت اہم التماس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. گفتگو کے اختتام میں اس وقت کرنے کا مسلمہ اس طرف متوجہ نہیں ہو پا رہی, ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو متوجہ کریں. لہٰذا یہ التماس کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن لیجئے قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے, پھر میں آپ کے سامنے التماس رکھوں گا. حضور فرماتے ہیں من قال بھی صدقہ, جس نے قرآن بات کی اس نے بالکل سچ کہا. من عمل بھی اجرا, جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا. حکم بھی عدلا, جس نے قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے بالکل عدل کیا. اور آخری بات ذرا قابل توجہ ہے سامنے کے لیے, دعا الہی, جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا. ہدیا الہ صراط مستقیم, تو اس کی اپنی ہدایت تو ہوگی اگر ہم چاہیے قرآن کی ہدایت دے. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, تو اس دعوت دین کام میں ہمیں اپنی بہترین صلاحیت نہیں ہوگی. حالوں کو, اپنے دوست, اپنے احباب کو, اپنے آفس کلیگ, اپنے محلے والوں کو, اور کیا عجب کہ ہماری دعوت اللہ کا بندہ قرآن سننے آ جائے. اللہ تعالیٰ ایمان و یقین پیدا فرما, اللہ وہ بندہ ہمارے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں یک صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس کا وہ عمل ہمارے لیے بھی جو ہے وہ بات. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا, اور خاص طور پر دعوت دین کے اس کام میں ہمیں بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق دے. الحمدللہ کل سے یہ دورہ تجمہ قرآن کا آغاز ہوگا. لہٰذا میری گزارش ہے کہ آج یعنی جو اس میں کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ کیجئے اور ان تک جو ہے وہ میسج پہنچائیے. اس لیے کہ کل سے جب دورہ تجمہ جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں جناب ہم فلاں جگہ تراویح پڑھنے ہیں وہاں تو نہیں چھوڑ سکتے. لہٰذا اگر کل سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے اس محفل میں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں بہرحال ابھی تک یہ تاثیر موجود ہے انشاءاللہ, اور قیامت تک رہے گی کہ اگر تھوڑا سا بھی خیر دل کے اندر موجود ہے تو وہ قرآن حکیم سے چمک جائے گا. اور قرآن اس کو کلام میں یا میرے اور آپ کے کلام میں یہ تاثیر نہیں ہے, ہم کتنے ہی اچھا بیان کر لیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سر جو انسان کو کیچ کر لیتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ قرآن سے محو جاتی ہے. ہماری محنت کے نتیجے میں ہوا یہ تو یقیناً اللہ پاک ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لہٰذا میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ اس حوالے سے خصوصی طور پر آج اور کل محنت کر لیجیے, اور جتنے زیادہ لوگوں تک رابطہ کر سکتے ہیں, زیادہ بینرز بھی لگائے, ہینڈ بل دکھتے ہیں اخبار میں بھی, ظاہر بات ہے کہ زیادہ تر لوگ اس طرح سے نہیں آتے. لوگ تو آتے ہیں لوگوں کے ذریعے, کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں, انسان بناتے ہیں. تو انسانوں سے جو رابطہ اس کے ذریعے پی پی کال کہلاتی ہے, اس کے خاص طور پر رفقا اور رفیقات ہیں, میری گزارش ہے کہ وہ بھی لوگوں سے رابطہ کریں, اور احباب خاص طور پر جو آئیں ان سے میری پاس ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں. انشاءاللہ ہم دورہ تجمہ قرآن کا آغاز ان سے کریں گے. وسیم بھائی, سورۃ الفاتحہ آج پڑھنے یا کل سے پڑھنے, جیسے آپ کہیں. جی ابھی میں نے آپ کے سامنے دوران کے حوالے سے تعارفی گفتگو رکھی, اس میں 10 نکات واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اب انشاءاللہ ہم باقاعدہ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں, لیکن آج جیسے کہا گیا تعارف رکھیں گے سورۃ الفاتحہ کا. انشاءاللہ ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کل میں ریپیٹ کر دوں گا, اس لیے کہ امید ہے کل میں الفاتحہ سے پہلے آپ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی آؤ من الشیطان الرجیم کا حکم ہے باقاعدہ سورہ نحل آیت نمبر 58 میں, آیت نمبر 98 میں جس سبحانہ تعالیٰ احساس فرماتا ہے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنِ فَقَرَاتَ الْقُرْآنَ فَتَاهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کرے قرآن پڑھیں تو آپ شیطان مردود کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے. قرآن حکیم کی تلاوت کریں, اس سے پہلے اعوذ پڑھنا یہ واجب ہے قرآن کی اس آیت کے حوالے سے. اسی طرح تسمیہ پڑھا جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے سوائے سورۃ التوبہ, اس کا حکم بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا. لہذا قرآن کی تلاوت سے پہلے خاص طور پر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے. البتہ آپ کو یہ بھی معلوم کہ بسم اللہ الرحمن توبہ سے پہلے نہیں لکھا جاتا, کیا ایک سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں سوائے سورۃ النمل کے جس کے ابتدا میں بسم اللہ اور اس میں ایک آیت موجود ہے جس کے درمیان بھی بسم اللہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا جو انہوں نے لکھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, تو گویا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت جو ہے کہ قرآن حکیم کے درمیان. البتہ تعوذ و تسمیہ پڑھنا چاہیے اور پورے شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو واقعہ یہ کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ شیطان کو ہوتی ہے اور شیطان پھر انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے, وسوسہ اندازی کرنے کی. پڑھنا واجب ہے. اب سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے تھوڑا سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن حکیم کی بڑی منڈک سورت ہے. تمیز نزول کے حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ ترتیب اور ترتیبی نزولی کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت جو نبی کریم نازل ہوئی. ترتیب تلاوت کے حوالے سے تو اس کا نام ہی الفاتحہ ہے. الفاتحہ مین یہ اوپننگ سورہ آف قرآن, فتح یفتحو کھولنا, تو وہ حکیم کی ابتدا ہو رہا ہے وہ قرآن حکیم کی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے, چار صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول پر تھیں یا ان کی آیات نازل ہوئی تھی, لیکن پہلی مکمل سورت حضور پر جو نازل سورۃ الفاتحہ ہے. سب سے پہلی سورت جو حضور پر نازل ہوئی جس کی ابتدائی آیات وہ آپ کو معلوم ہے سورہ علق ہے, پھر سورہ قلم کی کچھ آیات نازل ہوئی, سورہ مزمل, سورہ مدثر, پانچویں جو بئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے, اور یہ مکمل سات آیات اور مبنی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. البتہ اس کے کچھ نام بھی ہیں اور عربوں میں یہ بڑا کہ جس چیز سے شدید محبت, تلوار سے محبت تھی عربوں میں, آج ہے اس کے بھی کئی نام ہیں. شراب پیا کرتے تھے پہلے, شراب کے کئی نام ہیں. سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا, گھوڑے کے کئی نام ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب ہدایت عطا فرمائی اور سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی تو یہی ذوق و شوق جاری رہا. قرآن حکیم کی سورت سے بڑا شدید عشق کیا کرتے تھے صحابہ کرام, یہی وجہ کہ کئی نام قرآن حکیم کے سورت کے جو ہے وہ موجود ہیں. الفاتحہ بھی اب قرآن, ام القرآن, قرآن کی جڑ و بنیاد, قرآن کی ماں یا قرآن کی جڑ و بنیاد کہا گیا سورت. اساس القرآن, قرآن کی بنیاد, کیا شفا دینے والی, فی ہو جانے والی, الواقعہ, المناجات, یہ وہ حکیم کی سورت عظیم سورت کے عظمت. قرآن حکیم کی اگر سورت کی تھوڑی سی واضح ہو جائے احادیث کے حوالے سے تو یہ بات بھی جان لیجئے کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 سبحانہ وتعالیٰ اس میں خود بیان کرتا ہے. اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سات دہرائی جانے والی عطا فرمائی. والقرآن العظیم, عظیم کلام ہے. واقعہ یہ کہ قرآن حکیم کی بڑی عظمت والی سورت ہے, جو واقعہ ایک بڑی عظمت جو ہے وہ قرآن اس کو قرار دیا. اللہ کے رسول فقیر اس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ وہ سورت ہے جس سے نہ تورات میں نازل ہوئی, نہ انجیل میں نازل ہوئی, نہ قرآن میں نازل ہوئی, یہی وہ قرآن ہے, یہی وہ سورت ہے جو سبع من المثانی ہے اور یہی القرآن العظیم ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے. بخاری شریف میں یہ روایت نقل کی گئی. اسی طرح کل کی اس کی عظمت کے بارے میں وہ یہ ہے, دو تہائی قرآن کے برابر ہے, ٹو تھرڈ آف قرآن اس کا ثواب اور ثواب. صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول کہ مجھے معراج کے موقع پر دو نور عطا فرمائے گئے, دو نور ایسے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے, ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور آخری دو آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائی, ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ بھی ہے. لہٰذا سورۃ الفاتحہ نے حکیم کا ایک مقدمہ یا دیباچے کی حیثیت میں موجود ہے. یہ ایک دعا ہے جو پورا جو ایک دعا ہے جو کہ بندہ ہے مومن یا ایک سلیم الفطرت انسان کے دل سے نکلتی ہے اور اس کا جواب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورت میں نازل فرمایا. آپ قرآن حکیم کی سورت میں کیا صراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے دے. اور سورۃ البقرہ کہاں سے شروع, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, جو ہدایت عطا فرما دی. لہذا پورا کا پورا قرآن حکیم جواب دعا ہے سورۃ الفاتحہ میں. اسی طرح چوتھا نقطہ, تمیزی نقطہ سورۃ الفاتحہ سے متعلق یہ ہے, ان کا جزو لازم ہے. آپ کیجیے گا یہ سورۃ الفاتحہ نماز کا یا صلات کا جزء لازم ہے, اور صلات یا نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. بخاری کی روایت ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس نماز نہیں ہوئی جس شخص نے نماز کے دوران سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی. بہرحال اس حوالے سے تین موقع ہمارے یہاں, وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک موقع پہ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے وہ مقتدی نہیں کرے گا, بلکہ امام کی جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت, اور اس کے لیے بہرحال ایک دلیل ہے, بڑی زبردست دلیل, اور وہ یہ کہ جب قرآن حکیم کی قراءت کی جائے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش, اگر تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن حکیم کی تلاوت سن رہا ہے, امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں, وہ بھی پڑھ رہا ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں دوسرے مسلک میں ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ قرآن کو سننے کے اس حکم پر جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا, جبکہ حکم کے اندر پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہا کرو اور غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ موقف ہے, تو امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں, نماز میں جہری نماز ہو رہی ہو, خاموشی سے سنیں, وہ آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گی. البتہ اس میں جو انتہائی موقع امام صافی کا رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے استنباط کر کے, جناب اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو مقتدی اور امام دونوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, یہ دوسری انتہا ہو گئی. درمیان میں بہرحال ایک بڑا بہت بہتر, نسبتاً بہتر ہے, وہ موقع نظر میں رکھ دیتا ہوں. اور انہوں نے اس مسئلے کو اس طرح بیلنس کیا ہے کہ جب اقرار کر رہے ہو تو آپ خوشی سے قرآن حکیم سنیں اور آپ تلاوت نہ کریں, کیونکہ قرآن کا حکم ہے. ہاں البتہ جب وہ خاموش ہو, مثلاً ظہر اور عصر کی نمازوں میں خاموشی نہ برتیں, وہ تو آپ بھی پڑھ لیجئے, دلیلی اقرار کر لیجئے کہ آپ اس کو سمجھ لیجئے, آپ کی جو ہے وہ اذان تک آواز آ جائے, زیادہ زور سے نہ پڑھیں کہ دیگر لوگ جو ہیں پریشان ہو جائیں. ہمارے یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ تو اتنی زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہوتا ہے, یہ بھی غیر مناسب عمل ہے. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں ظہر اور عصر میں, اسی طرح مغرب کی تیسری رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں, امام باپ کا موقع دیں, عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھ لیجئے. البتہ فجر میں کیونکہ قراءت کریں, لہٰذا اس حکم پر عمل پڑا جا رہا ہو تو خاموش رہو, غور سے سنو تاکہ تم. البتہ امام صافی رحمۃ اللہ کے موقع پر اگر عمل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ امام صاحب سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کے بعد تھوڑا کہ وہ مقتدی بھی سن لیں, یہ کیا جاتا ہے امام صافی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقتدین ہیں وہ اس طرح عمل کرتے ہیں. لیکن بہرحال تینوں کے تینوں موقع میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, اب کا موقع جو آپ کا مسئلہ کہ اس پر آپ عمل کر لیجئے. بہرحال قرآن حکیم کی تلاوت, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت جو ہے نماز میں پڑھنا اس سے لازمی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ روز امام حدیث ہے, انشاءاللہ اسی پہ ہم گفتگو استعمال کریں گے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ کو ہی اصل نماز قرار دیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ افلاس سے آتا ہے نواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ مومن سے خطاب کرتا ہے نماز کے دوران. اس حدیث مبارکہ میں پورا کا پورا مفہوم آیا ہے. مسلم میں یہ ایک حدیث خود ہے, یعنی ایک ایسی حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقول اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے, اور وہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا, یقول اللہ تعالیٰ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ تعالیٰ احساس فرماتا ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا کر لیا ہے, فنصف حالی, تو اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے, ونصف حالی عبدی, اور اس کا حصہ میرے بندے کے لیے ہے, ولی عبدی لا, یعنی میرے بندے وہ کچھ ہے جو اس نے مجھ سے مانگا. اس حوالے سے ہر آیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب سنیے. قال اللہ تبارک و تعالیٰ, اذا قال العبد الحمد للہ, تمام شکر, تمام تعریف, تمام ثنا, تمام مدح اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, تو اس پر اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالیٰ حمدنی عبدی, اللہ پاک جواب آیت کے جواب میں کہ میرے بندے نے میری حمد کی, میری ثنا کی, مدح کیا. واذا قال, اور جب قال اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علیہ, عبدی نے میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ, جب بندہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے, مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بڑائی, میری بزرگی بیان کی. گویا ہے وہ جواب آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معراج المومن قرار دیا. نماز میں مومنین کی معراج ہے, جس طرح معراج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ کے پوری حدیث آ گئی ہو, وہی ریپیٹ کرتے ہیں ہم نماز کے دوران جو گفتگو ہو رہی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ سے جواب آتا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں السلام علی عباد اللہ, ہم پر بھی سلامتی ہو. یہ تین جملے ہیں جو معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہوا تھا, وہ وہاں بیان ہوا. وہی مکالمہ یہاں ہو رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین, اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. حمیدنی عبدی, غنی رحیم, مجدنی عبدی, اثنا علی عبدی, مالک مجدنی عبدی. اللہ سے دعا کیجیے, یہ جو جواب ہے سورۃ الفاتحہ کے سننے کا, اللہ پاک ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہری بات ہے یہ عام کانوں سے نہیں سنا جاتا, اس کے لیے تو وہ کان چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز اللہ کی جو اللہ سے جو وہ اگر بہتر ہوگا تو یہ آواز سن سکتے ہیں. بارہ علامہ اقبال کا شعر میں نے پہلے ہی پڑھ دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, جب آپ دعائیں کا جواب بھی دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ پورا کا پورا مکالمہ ہے جو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. اس پر جب اگلا آیت نمبر 4 پڑھتا ہے بندہ وَإِذَا قَائِدَ كَنَا عَبْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان وعدہ ہے, قول و قرار ہے. اس نے یہ اپنا رب مان لیا, رحمان و رحیم مان لیا, مالک یوم الدین مان لیا, اب مجھ سے یہ اپنی بندگی کا وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ہم سے تیری ہی بات کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور مجھے اپنا رب مان کر استعانت کا وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ہم سے تجھی سے مدد چاہیں گے اور چاہیں گے, چاہتے اور چاہیں گے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, میں نے دیا اپنے بندے کو. اور ظاہر بات ہے اس کے آگے کیا مانگتے ہیں آپ, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. جب یہ تین آیات پڑھتا ہے بندہ جواب آتا ہے قَالَ هَذَا لِعَبْدِي, یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے. عَبْدِي مَا سَأَلَ, اور میں نے دیا جو اس نے مجھ سے مانگا, یعنی اس نے مجھ سے ہدایت مانگی, سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت تھی, میں نے اس کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک سورۃ الفاتحہ کو خاص طور پر اہتمام کے توفیق عطا فرمائے. واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ ہم پڑھ جاتے ہیں پوری پوری, لیکن ہمیں توجہ نہیں ہو پاتی ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ایک روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمد للہ رب العالمین میں پڑھ جاتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی سورۃ الفاتحہ توجہ کے ساتھ پڑھ لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالمہ ہو گیا, تو واقعہ یہ کہ وہ رات بڑی عظیم رات ہوگی. تو اللہ سے دعا یہ کرانے ہیں کہ ان کو سمجھ سمجھ کر پڑھیں, خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ, اس کی تفسیر, اس کی تشریح تم ہوگی تو انشاءاللہ نماز میں توجہ بڑھے گی. ورنہ معاملہ یہ ہوگا میں جو سربا سجدہ زمین سے آنے لگی صدا تیرا ہے سنم آسنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے, ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. اگر سوریا اور وہ سوچتے ہیں خاص طور پر جو ہم نماز کا ترجمہ, ان کا مفہوم, ان کے مضامین ہمارے ذہن تعالیٰ سے ایک بہتر تعلق ہم جوڑ سکیں گے, اور نماز ہمارے لیے واقعتاً معراج المومنین کا درجہ جو ہے وہ پا سکے گی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں نماز اور خاص طور پر سورات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ مزید ہم کل پڑھیں گے. یہ ابتدا آپ کے سامنے رکھ دیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں گے تو وہ پھر سورۃ الفاتحہ کی تشریح سے محروم رہ جائیں گے. پھر میں گزارش کروں گا آخر میں کہ آپ حضرات اور کل 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس, محنت کر لیجئے, ایس ایم ایس اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھیج دیجئے, کیسے ہم رابطہ کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اس محفل میں, اس جد و جہد میں, کہ جو سمجھیے کہ ٹوٹی پھوٹی جد و جہد ہی ہے جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں اپنی بہترین صلاحیت لگانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے. اور خاص طور پر جو نیند قربان کرنا, وقت لگانے کا جو ہے, اس حوالے قرآن حکیم کی صفات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمایا, وہ صفات الحق میں بھی قبول فرما لے. اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. مسلم بھائی کوئی سوالات وہ